أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وقد قال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللہ رب العزت والجلال کی حمد و ثنا بڑائی و کبریائی جیسے اس کی عظمت و جلال کے شایان شاہ ہے جیسے اس کی بڑائی و کبریائی کے لائق ہے صلاۃ و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثناء و صلاۃ و سلام کے بعد حضرات گرامی، آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک یہ انسان کا ڈھانچہ وجود جو ہمیں نظر آتا ہے، اور ایک حقیقی اور اصلی انسان ہے جو اس کے اندر ہے جو نظر نہیں آتا، اور اصلی اور حقیقی انسان ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، مقام و مرتبہ اسی کا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب تک وہ اصلی انسان روح انسان کے اندر ہوتی ہے، ساری دنیا انسان سے محبت کرتی ہے، لین دین کرتی ہے، تعلقات قائم رکھتی ہے، اور جب وہ روح اندر سے نکل جاتی ہے تو انسان کی ماں بھی اس سے ڈرنے لگ جاتی ہے، باپ بھی ڈرنے لگ جاتا ہے، اولاد ماں باپ سے ڈرنے لگ جاتی ہے۔ ایک رات اس کے پاس بیٹھ کر گزارنا اتنا بھاری ہوتا ہے کہ حیرانی ہوتی ہے، اور سب کو چنتا لگی ہوئی ہوتی ہے کہ جتنی جلدی ہو اس کو دفن کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ اصلی اور حقیقی انسان نہیں رہا۔ جب تک وہ اصلی اور حقیقی انسان رہتا ہے سب کچھ ہوتا ہے، جب وہ نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ہم بڑے کم عقل اور بے علم ہیں، وہ اصل کو کچھ نہیں سمجھتے اور اس ڈھانچے کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ مکین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مکان کی بڑی حیثیت ہے۔ محل بھی تعمیر کر لیا جائے کروڑوں لگا کر، جب تک اس کے اندر کوئی کام کا آدمی نہیں رہتا اس مکان کی کیا حیثیت ہے۔ مسجد بنا لی یا 10 کنال کے اندر کہیں سے پیسے ویسے لے کر بڑا اونچا مینار نظر آتا ہے، نماز پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو کیا حیثیت ہے ایسی مسجد؟ مسجد تو وہی کام کی ہے جس میں نمازی ہوں، گھر وہی شاندار ہے جس میں گھر والے ہوں، مکان وہی بہترین ہے جس سے مکین اچھے ہوں۔ کوئی بہت کمینہ آدمی بہت اچھا مال بنا رہے تو اس کی عزت بڑھ جائے گی؟ ساری دنیا جانتی ہے، ایک ہی بات ہر طرف سے سننے میں آئے گی، مکان تو بڑا زبردست ہے مگر رہنے والے بڑے کمینے ہیں۔ تو بندہ بڑا بیوقوف ہے، اصل چیز کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اور نقل چیز کی بڑی اہمیت ہے۔ ہماری پوری زندگی اس سے بھری پڑی ہے۔ یہ جلسہ ہوتا ہے، کئی دن تک منتظمین کھپتے ہیں، دیہاتوں کے چکر لگاتے ہیں، اشتہار چھاپتے ہیں، کھانے کا بندوبست ہو رہا ہے، اس سے بھی کہا اس سے بھی کہا، کسی کو لاہور سے بلایا، کسی کو فیصل آباد سے بلایا، کسی کو اوکاڑے سے بلایا، اور جب تقریر کی باری آتی ہے منتظمین دیگوں کے آس پاس پھرتے رہتے ہیں، تقریر سنتے ہی نہیں، الا من رحم اللہ۔ یہ نہیں ان کو سمجھ آتی کہ اصل کام کرنے کا تو یہ ہے، بات اصل تو بات سننے کی ہے، باقی سب کچھ ناقص رہ جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ گفتگو کیسی ہوئی اور ہم پہ اس کا اثر کیا ہوا۔ ہم جلسے کے انتظامات کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں، کھانا کتنا پکا، بندے کتنے آئے، رو رپا کتنا پڑا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ دو چیزیں دیکھنے کی ہیں، بات کیسی ہوئی اور ہم پہ اس کا کیا اثر ہوا۔ بس اگر اثر ہو گیا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھنے لگ گیا، ایک آدمی، 10 علماء کرام کی تقریریں سن کے ایک آدمی نماز پڑھنے لگ گیا تو سمجھے کہ جلسہ کامیاب ہو گیا، اور ساری رات کھپتے رہے، صبح فجر کی نماز میں جماعت میں بندہ ہی کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ ناکام جلسہ کیا ہوگا؟ جس جلسے نے 2, 4, 10, 20 سال اور نیک آدمیوں کی فجر کی نماز ضائع کرا دی ہے، اس سے ناکام جلسہ کیا ہوگا؟ لیکن ہم نہیں اس طرف جاتے، توجہ نہیں ہوتی۔ شادی بیاہ کو دیکھ لیں، بڑی دیگیں کھڑکتی ہیں، بڑی لمبی چوڑی بارات آتی ہے، گاڑیاں سجائی جاتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اگر کوئی نہیں اہتمام ہوتا کسی چیز کا تو نکاح کی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی. اصل کام نکاح ہے، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی، کوئی پتہ نہیں کس نے پڑھایا ہے. تو یہ ہماری پوری زندگی اس سے بھری پڑی ہے. یہی معاملہ ہمارے اپنے وجود کا ہے. اصل وجود کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، نقل کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. سر درد ہو جاتا ہے تو فوراً اسپتال پہنچ جاتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، دوائی لیتے ہیں. کہیں کوئی پھوڑا پھنسی نکلا ہے تو جان پہ بن جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ اصل انسان بیمار ہو جائے، اس کا ستیاناش ہو جائے بیماری کے ساتھ، کوئی دوائی لینے والا نہیں ہے، کوئی نہیں سوچتا کہ بیمار ہو گیا ہوں، کہیں سے دوائی لینی ہے، اس کا علاج کرانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیماری بڑھ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اصلی اور حقیقی انسان مری جائے. جبکہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہسپتال بھی کھلے ہیں، اس کے لیے دوائی بھی مفت مل جاتی ہے، مدارس موجود ہیں، مساجد موجود ہیں، درس ہوتے ہیں، تعلیم ہوتی ہے. یہی اس اصلی انسان کا علاج ہے، یہی اصلی انسان کی غذا ہے، لیکن ہماری اس کی طرف توجہ نہیں ہے. اللہ حکم الحاکمین نے اسے پیدا کیا، اللہ ہی نے اسے پیدا کیا، اور اس نے بتایا ہے کہ وجود مٹی سے نکلا ہے، زمین سے نکلا ہے. پہلی تخلیق اس کی گندی اور بدبودار مٹی سے ہوئی ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے، لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. بوسیدہ، گلی ہوئی، بدبودار کیچڑ سے جب وہ خشک ہو جاتا ہے، کھنکھناتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے. پہلی تخلیق اس کی یہ ہے. ایک تو اللہ نے اپنا کمال کر دکھایا کہ گندی مٹی سے کائنات کی سب سے خوبصورت چیز بنا کے دکھا دی. اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا قدرت ہے پروردگار کی. اور دوسری تخلیق اس کی گندے اور بدبودار پانی سے. پانی سے ابھی تک دنیا نے کتنی ترقی کر لی ہے، ابھی تک پانی سے کوئی مجسمہ نہیں بنتا. برف بنتی ہے، آدھ گھنٹے کے اندر وہ بلاک سارے کا سارا دوبارہ پانی بن جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی سے ایسا مجسمہ بنایا ہے کہ کائنات میں اس سے خوبصورت سیاہی کوئی نہیں. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. سب سے بہترین چیز گندے اور بدبودار پانی سے بنے. ایک پانی ہے، ایک گندا ہے، ایک بدبودار، کیا چمک رہا ہے انسان. لا الہ الا اللہ. اور پھر اس کی حکمت کا تقاضا اور طبیعت اور مزاج اور واقعے کے عین مطابق، جہاں سے کوئی نکلا وہیں سے اس کی غذا. گندی مٹی سے بنایا، غذا بھی گندی مٹی سے نکلتی ہے. جتنی زیادہ گندی ہوتی ہے اتنی فصل شاندار ہوتی ہے، اور جتنا زیادہ گندا پانی ڈالے اتنی فصل شاندار ہوتی ہے. جتنی زیادہ روڑی ڈالے، کھاد ڈالے، بدبودار سامان پھینکیں، اتنی فصل بہترین ہوتی ہے، غذا بہترین نکلتی ہے. جتنے گندے ڈالی کا پانی ڈالا جائے اتنی ہی سبزی شاندار ہوتی ہے. اور وہاں بھی اس کا کمال ہے، گندی مٹی ہے، گندی روڑی ہے، گندی کھاد ہے، گندا پانی ڈالا گیا ہے، اور کھیت لہلہا رہے ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں، خوشبودار سبزیاں نکلتی ہیں، خوشبودار پھل نکلتے ہیں. پانی گندا ڈالتے ہیں، پھل خوشبودار نکلتے ہیں. کیا قدرت ہے مولا کریم، کیا قدرت ہے مولا کریم کی. اور اس کا اگلا مرحلہ دیکھ لیں، بھینسوں اور گائیوں اور بکریوں کہ کس علاقے اور کس جگہ سے کتنا شفاف دودھ نکلتا ہے. لا الہ الا اللہ. کیا قدرتیں ہیں مولا کریم کی. کیا یہ باتیں ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہے، کچھ اور کچھ بھی نہ ہو اور یہی بات کافی. اور انسان اتنا نخریلا نازک ہے کہ ذرا سی گندی چیز برداشت نہیں کرتا، لیکن وہ گندگی سے نکلی ہوئی غذا بڑے فخر سے کھاتا ہے. وہ اس نے اتنی خوبصورت بنا دی ہے کہ بندہ رہ نہیں سکتا کھائے بغیر. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ جہاں سے وجود نکلا وہیں سے اس کی غذا. جس کو پالنا تھا ویسی ہی اس کی غذا ہے. اور جب جہاں تک اصلی اور حقیقی انسان کا تعلق ہے، انسان کی روح کا تعلق ہے، وہ اللہ نے اوپر سے اتاری ہے اور اس کو شرف یہ بخشا ہے، تکریم اور تشریف اس کی یہ کی ہے کہ اسے اپنی روح قرار دیا ہے. فنفخت فیہ من روحی، میں نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے. لوگوں نے غلط سمجھ لیا کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی روح نکال کے انسان میں ڈال دی ہے. یہ بہت غلط ترین مفہوم ہے، احمقانہ مفہوم ہے. اللہ حکم الحاکمین بڑی عظیم ذات ہے، اس کا کوئی حصہ انسان کے اندر آئے یہ بات ناممکن ہے. اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، بندہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کا یہ مفہوم سمجھنا کہ اللہ نے اپنی روح اس کے اندر ڈال دی ہے یہ غلط مفہوم ہے. یہ تشریف اور تکریم اور اعزاز ہے، جیسے بیت اللہ کہا جاتا ہے. یہ گھر کس کا ہے؟ تیرا گھر کس کا ہے؟ کائنات کی کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ کی نہ ہو؟ لیکن اس کو اللہ نے بیت اللہ کہا ہوا ہے. اتنی سی بات کی وجہ سے اللہ نے اس پہ یہ لگا دی ہے یہ میرا گھر ہے. اس ایک یہ کی وجہ سے ساری کائنات تڑپ رہی یا کسی طریقے سے اس کو دیکھ رہے گا، جسے چاہے اللہ عزت بخش دے. اتنی صرف اتنی بات سے کہ اسے اللہ نے اپنا گھر کہہ دیا ہے. وہاں جا کے اللہ نظر تو نہیں آتا کسی کو. اللہ تعالیٰ پتھروں کو جو اتنی عزت بخش سکتا ہے، مومن کو کتنی عزت دے گا؟ اللہم اعزنا ولا تذلنا واکرمنا ولا تهنا. اللہ ہمیں بھی عزت نصیب فرما. تو یہ پتھروں کو اتنی عزت دے سکتا ہے تو بندوں کو کتنی عزت دے سکتا ہے؟ رسالت میں آپ نے فرمایا کہ مومن کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے اللہ کے نزدیک. مومن کی عزت اللہ کے نزدیک بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف بخشنے کے لیے بیت اللہ کہا ہے، ورنہ ساری کائنات اللہ کی ہے اور وہاں اللہ رہتا نہیں ہے، اللہ تو عرش پر ہے. تو اللہ جس کو عزت بخشنا چاہتا ہے اس کی نسبت اپنی طرف کر دیتا ہے. ناقت اللہ وسقیاہا، اس اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اونٹنی قرار دے دیا، اس کی ٹور بن گئی. قرآن کریم میں اس کا ذکر آ گیا، اللہ کی اونٹنی جو ہوئی. تو اللہ کی مخلوق جیسے باقی مخلوق ہے ویسے ہی وہ مخلوق ہے. اللہ کی مرضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کہہ دیا. جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. اسی لیے سب سے اونچا مقام دنیا میں رسالت میں آپ کو جب ملا تو کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، اپنا بندہ کہا جب عزت بخشنی تھی. اشہد ان محمد عبده ورسوله. تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ کسی کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون. کوئی بڑے سے بڑا نبی اور بڑے سے بڑا رسول اور بڑے سے بڑا فرشتہ اپنے کو اللہ کا بندہ کہلانے میں اپنی حد تک محسوس نہیں کرتا. یہ اعزاز اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کا غلام بننا، اللہ کا بندہ بننا، اللہ کے حضور پیشانیاں رگڑنا، یہ اعزاز کی بات ہے. اور یہی اعزاز اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا کہ اس کے اندر جو روح ڈالی اس کو یہ کہا کہ میری روح ہے. میری روح کا مطلب کہ میں اس کا مالک ہوں، ہے ہر چیز کا مالک اللہ ہے. صرف عزت بخشنے کے لیے کہا اور کچھ نہیں ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، آدم کی اولاد کو ہم نے عزتیں بخشی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے روح اوپر سے اتاری، اسے یہ اعزاز بخشا کہ اس کی نسبت اپنی طرف کی. پھر اس کی غذا بھی چاہیے تھی، جیسے وجود کی غذا ویسے ہی روح کی بھی غذا ہے. یہ بھی غذا مانگتی ہے، یہ بھی تندرست ہوتی ہے، یہ بھی بیمار ہوتی ہے، یہ بھی صحت مند ہوتی ہے، یہ بھی کمزور ہوتی ہے، یہ بھی زندہ ہوتی ہے، یہ بھی مر جاتی ہے. جیسے یہ زندہ ہوتی ہے ویسے مرتی بھی ہے. بڑے بندے ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں زندہ نظر آتے ہیں لیکن حقیقتا مردہ ہوتے ہیں. اس لیے اللہ فرماتا ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے مردوں میں سے نکالا ہوا تھا اور دنیا کے سب سے عظیم شان زندہ تھے. ابو جہل مردہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے عکرمہ جیسے زندہ انسان کو نکالا. بڑے مردوں سے اللہ زندوں کو نکالتا ہے. ہر کافر مردہ ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. دل ہوتا ہے لیکن اس سے سوچ نہیں سکتا، آنکھیں ہوتی ہیں اسے دیکھ نہیں سکتا، کان ہوتے ہیں ان سے سن نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، فالتو ڈھانچہ ہوتا ہے کافر. ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. روح کو غفلت کی بیماری لگ جائے اور یہ بڑھ جائے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے، دیکھنے میں زندہ ہوتا ہے حقیقت میں مردہ ہوتا ہے، آنکھیں ہوتی ہیں دیکھتا نہیں ہے، کان ہوتے ہیں سنتا نہیں ہے، دل ہوتا ہے دماغ ہوتا ہے سوچتا سمجھتا کچھ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام یہ لوگ چپاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون سب سے بدترین چھپایا دنیا کے اندر، سب سے بدترین ڈنگر دنیا کے اندر وہ انسان ہے جو سنتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، قرآن اسے نظر نہیں آتا، نبی کا فرمان اسے نظر نہیں آتا، سب سے بدترین جانور. زندگی اسلام کا نام ہے، ایمان کا، ایمان ہے تو انسان زندہ ہے، ایمان نہیں ہے تو انسان مرتا ہے، کوئی حیثیت نہیں. روح اللہ نے اوپر سے اتاری تو اس کی غذا بھی اوپر سے اتاری، روح اتنی پاکیزہ ہے اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، اس کی غذا بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی پاکیزہ اتاری کہ اس سے پاکیزہ شاید دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اور وہ ہے قرآن حکیم فرقان حمید. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. لوگوں دھیان سے سنو، بڑی منادی ہو رہی ہے، بڑی آواز آ رہی ہے، یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، وشفاء لما فی الصدور دلوں کی بیماریوں کا علاج آ گیا ہے، وہدى ورحمۃ ہدایت آ گئی ہے، رحمت آ گئی ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ ان کو بتا دیجئے تم سارا زور لگا کے قرآن نہیں لا سکتے تھے، یہ اللہ کے فضل کے ساتھ ممکن ہوا ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ اترا ہے. فبذلک فلیفرحوا اگر کسی نے خوشی منانی ہے تو قرآن کریم کے آنے کی خوشی منائے، قرآن کریم کو پانے کی خوشی منائے، قرآن کریم کو سیکھنے اور سمجھنے اور پڑھنے اور یاد کرنے کی خوشی منائے. اگر کوئی خوشی منانے کی شے ہے تو صرف قرآن حکیم. فبذلک فلیفرحوا جس نے خوش ہونا ہے وہ قرآن پہ خوش ہو کہ مجھے مولا نے کوئی آیت دے دی ہے، مجھے مولا نے 10 آیتیں دے دی ہیں، مجھے اللہ نے سورت یاد کرا دی ہے، اس میں انسان کو خوشی منانی چاہیے. ہوا خیر مما یجمعون تم بڑا کچھ اکٹھا کر کے رکھتے ہو لیکن اگر کوئی کام کی چیز اکٹھی کرتے ہو تو اپنے سینے کے اندر قرآن جمع کرتے ہو، اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے. یہ روح کی غذا ہے، اسی لیے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا دل جو قرآن سے خالی ہے وہ کھنڈرات کی طرح ہے، گرے پڑے مکان کی طرح ہے، ٹوٹے ہوئے مکان کی طرح ہے، اجڑے ہوئے مکان کی طرح ہے. جوں جوں اس میں قرآن آتا جائے گا دل آباد ہوتا جائے گا، سینہ آباد ہوتا جائے گا. قرآن کا نور آئے گا تو سینہ چمک اٹھے گا، دل اور دماغ چمک اٹھے گا. قرآن نہیں ہے تو اجڑا ہوا گھر ہے، قرآن ہے تو آباد گھر ہے. جس سینے میں قرآن ہے وہ آباد سینہ ہے، جس سینے میں قرآن نہیں ہے برباد سینہ ہے. اللہ اکبر. اور ملتا بھی مفتی ہے. آج اس دور میں جب آپ کو کہیں سے ایک تیلی ماچس کی مفت نہیں ملے گی، قرآن کریم آج بھی مفت پڑھایا جا رہا ہے. سکول کی پہلی کلاس کی پہلی کتاب پڑھانے کے لیے پیسے دے کے بندہ رکھنا پڑتا ہے، اور یہ اللہ کے بندے منتیں کرتے پھرتے ہیں کہ آگے پڑھ لو ہم سے مفت، روٹی بھی دیں گے، کپڑا بھی دیں گے، رہائش بھی دیں گے. کہیں دور بیٹھے لوگ، اپنے محلوں میں بیٹھے لوگ، اپنے گھروں میں بیٹھے لوگ تمہاری نوکریاں کرتے ہیں، طالب علموں کی نوکریاں کرتے ہیں، یہ خالی بیٹھے پڑھ رہے ہیں. کوئی سیٹھ، کوئی رانا، کوئی چودھری، کوئی راما ان کے لیے چندے مانگتا پھرتا ہے کہ ان کو پالنا ہے. اس سے بڑا بادشاہ کون ہوگا؟ اس سے بڑا عزت والا کون ہوگا؟ وہ آدمی جو زندگی بھر کسی سے ایک پیسہ نہیں مانگتا قرآن کے تعلم کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، یہ اللہ نے عزت بخش رکھی ہے، یہ اس غذا کی برکت ہے، یہ اس دوا کی برکت ہے، یہ مولا کریم کی اس رحمت کی برکت ہے کہ اس کے لیے مانگنے میں کوئی آدمی اپنی حد تک محسوس نہیں کرتا، ویسے کوئی کسی سے پانی کا گلاس بھی نہیں مانگتا، یہ قرآن کریم کی تعلیم عام کرنے کے لیے مانگنے میں لوگ اپنی حد تک محسوس نہیں کرتے، اپنا اعزاز محسوس کرتے، ان فقیروں کی خدمت کے لیے لوگ مانگتے پھرتے ہیں، کیسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز ہے۔ سمر بھائیوں، جیسے وجود کی غذا اللہ نے زمین سے نکالی، روح کی غذا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری، اور ملتی بھی مفت ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے ساتھیو، تم میں سے کون یہ بات پسند کرتا ہے صبح سویرے اٹھے وادیے عقیق میں چلا جائے یا بتحان میں چلا جائے، کوئی چوری نہ کرے، کوئی ڈاکہ نہ مارے، کسی کو ناراض نہ کرے، کوئی بےمانی نہ کرے، آرام کے ساتھ دو بہترین سرخ رنگ کی اونٹنیاں لے آئے۔ آج ہمارے دور میں جو بی ایم ڈبلیو اور مرسڈیز گاڑی کو حیثیت حاصل ہے، یہی حیثیت اس دور میں سرخ اونٹنیوں کو حاصل تھی، بلکہ آج بھی یہی حیثیت۔ صبح صبح جائے، ڈاکہ نہ مارے، چوری نہ کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، دو بہترین اونٹنیاں لے آئے مفت میں، کون پسند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، کلنا حب ذالک، اللہ کے رسول کون نہیں، سارے پسند کرتے ہیں، کوئی طریقہ بتا دے۔ فرمایا کہ جو آدمی صبح صبح اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جاتا ہے، قرآن کریم کی دو آیتیں سیکھ لیتا ہے، ایک روایت میں ہے دو آیتیں پڑھ لیتا ہے، ایک روایت میں ہے دو آیتیں سیکھ لیتا ہے، سیکھنا بھی آسان ہے پڑھنا بھی آسان ہے، دو آیتیں سیکھ لیتا ہے وہ سمجھے کہ دو اونٹنیاں لے آیا ہوں، چار آیتیں سیکھ لی ہیں چار اونٹنیاں لے آیا ہے، پانچ آیتیں سیکھ لی ہیں پانچ اونٹنیاں لے آیا ہے، اور یہ درویش یہیں بیٹھے رہتے ہیں، یہ تو پورا ریبڑ روزانہ اکٹھا کر کے لے جاتے ہیں گھر۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ہماری نظریں کمزور ہیں، ہم نے نظر کی پرورش نہیں کی، ہم نے اپنی روح کی پرورش نہیں کی، اگر ہم نے اپنی روح کی پرورش کی ہوئی ہو، اگر ہم نے اپنی آنکھوں کے اندر نور ایمان بھرا ہوا ہو، اللہ کی قسم یہ اونٹنیاں ہمیں چلتی پھرتی نظر آئیں، ہماری کمزوری ہے کہ ہمیں یہ اونٹنیاں نظر نہیں آتی، ہمیں کدو ٹینجے تو نظر آتے ہیں، ہمیں ساگ پات تو نظر آتا ہے، گوبھی کے پھول تو نظر آتے ہیں، لیکن محمد کریم علیہ السلام کی دی ہوئی خبر کے مطابق یہ اونٹنیاں، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، یہ نور، یہ خیر، یہ برکت جو اللہ کی طرف سے قرآن کریم کی وجہ سے ہمیں میسر آتی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی، اس لیے کہ ہماری نظر کمزور ہے۔ اس نظر کو ٹھیک کر لیجئے، سب کچھ نظر آ جائے گا۔ اگر بندے کا ایمان سلامت ہو، اگر بندے کی روح زندہ ہو، اگر بندے کی روح کو صحیح غذا مل رہی ہو، اگر بندے کی روح کو صحیح دوا مل رہی ہو، تندرست و توانا ہو، تو اللہ کی قسم نیکیوں سے خوشبو آنے لگ جائے، برائیوں سے بدبو آنے لگ جائے۔ انسان نیکی کیے بغیر رہ نہ سکے، اور انسان برائی سے اتنا بھاگے جیسے گندگی سے بھاگتا ہے، اس لیے کہ ہر برائی گندگی ہوتی ہے، ہر گناہ نجاست ہے، ہر گناہ گندگی ہے اور نجاست ہے، بدبودار۔ بندے کا ایمان سلامت ہو تو انسان کو برائیوں سے بدبو آنے لگ جائے، بندے کا ایمان سلامت ہو تو بندے کو نیکیوں سے خوشبو آنے لگ جائے، بندے کا ایمان سلامت ہو تو نماز پڑھے بغیر رہ نہ سکے، صدقہ دیے بغیر رہ نہ سکے انسان۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہمیں دنیا نظر آتی ہے، آخرت نظر نہیں آتی۔ نبی ہمیں آخرت دکھانے ہی تو آئے تھے، نبی ہمیں آخرت دکھانے آئے تھے، لیکن ہم نے دیکھنے میں کوتاہی کی، سستی کی۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت نصیب کر رکھی ہے، قرآن دے رکھا ہے، قرآن سیکھنے کا جذبہ دے رکھا ہے۔ سمر بھائیوں، میں عرض کر رہا ہوں، جیسے وجود زمین سے نکلا، اس کی غذا بھی زمین سے نکلی، جیسے روح آسمان سے آئی، اس کی غذا بھی آسمان سے آئی۔ اور اب اگلی بات، ٹھنڈے دل سے سوچئے، اس کے لیے کسی فلسفے، کسی منطق کی ضرورت نہیں ہے، کسی بڑے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ کائنات میں وجود کی کوئی ایسی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوری نہ کی ہو؟ کوئی شے جس کی وجود کو ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا نہ کی، کوئی ایسی چیز نظر آتی؟ فالتو ہے، دودھ مانگتا ہے وجود. دودھ کی کتنی قسمیں آپ کے سامنے, بکری دودھ دیتی ہے, بھیڑ دودھ دیتی ہے, گائے دودھ دیتی ہے, بھینس دودھ دیتی ہے, اب تو اللہ کے فضل و کرم سے لوہے کی بھینسیں بھی دودھ دیتی ہیں, دودھ کی نہریں چل رہی ہیں. بندے ویسے ہی ایک کلو دودھ لے کر, بھینس کا ایک کلو دودھ لے کر اس میں کھاد شاد ڈال کے 40-45 کلو بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وجود کی ہر ضرورت پوری کی ہوئی ہے, لیکن بندہ بڑا بیوقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ضرورت کی چیزوں پر کفایت نہیں کرتا ہے. اللہ نے بہترین دودھ دی, خالصا سائغا للشاربین, خالص رچنے والا, پچنے والا, غذا بننے والا, وجود کو پالنے والا دودھ دیا ہے. بندہ بیوقوف اس کے اندر کھاد ڈالتا ہے, بیکنگ پاؤڈر ڈالتا ہے, کلف ڈالتا ہے, صرف ڈالتا ہے, اس کا بیڑا غرق کرتا ہے. اللہ اکبر, کس قدر بیوقوف ہے. مولا کیا دیتا ہے, یہ کیا کرتا ہے, کیسا بیوقوف لگتا ہے, کیسا بے ایمان لگتا ہے وہ انسان جو اللہ کی دی ہوئی پاکیزہ غذا کے اندر ملاوٹ کر کے اسے خراب کرتا ہے. اللہ نے مرچیں پیدا کی ہیں, لوگوں کا ذائقہ ہے, لوگ اسے پسند کرتے ہیں. بندہ بٹے سے لے کر اینٹے پیس کے اس کے اندر ڈال لیتا ہے, کیسا بیوقوف انسان. اللہ کتنا ستھرا دیتا ہے, بندہ اسے کتنا خراب کرتا ہے. لیکن یہ بات پکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وجود کی ہر شے, جس کی ضرورت ہے وجود کو, اللہ نے کائنات میں پیدا کی. کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کی انسان کو ضرورت ہو, اللہ تعالیٰ نے وہ پیدا نہ کی. بندے کی بیوقوفی ہے کہ سیب بھی ہوتے ہیں لیکن یہ گڑی ہوئی چیزیں پسند کرتا ہے, وہ ستھری چیزیں پسند نہیں کرتا ہے. ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر لیتا ہے پھر کھاتا ہے, اس کے بغیر نہیں اس کی تسلی ہوتی. بالکل ایسے ہی ہمارے آنکھ کان, ابھی قرآن کریم سن رہے تھے آپ, کس قدر مگن ہو کے سنتے ہیں لوگ, کتنی ستھری آواز دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو. اور ایسے کتنے بچے ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے, ایک ایک لفظ جو ہے انسان کی روح کی غذا بنتا ہے. لیکن انسان پاک باز شخصیتیں, ہر وقت اللہ اللہ کرنے والے, پاک کھانے والے, پاک رہنے والے, پاک دیکھنے والے, پاک سوچنے والے, مسجدوں کے اندر رہنے والے, اللہ کا کلام پڑھ کے سنانے والے, ان سے ان کی تسلی نہیں ہوتی, کنجریاں گاتی ہیں تو پھر ٹھنڈ پڑ جاتی, کیسا بیوقوف ہے انسان. اور آپ دل ٹٹول کے دیکھ لیں لوگوں کو, لوگوں کے دل ٹٹول کے دیکھ لیں, بچہ قرآن پڑھ رہا ہے, ہر بندے کی جان نکل رہی ہے کاش کہ میں بھی اس طرح پڑھ سکوں, ہر بندے کی جان نکل رہی ہے کاش کہ میرا بیٹا بھی اس طرح قرآن پڑھ سکے. جب کنجری گاتی ہے کسی کا جی چاہتا ہے میری بیٹی بھی یہ کام کرے, وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی نا. انسانیت ہو تو بندے کو ہوش ہو, انسانیت آئے تو بندے کو ہوش ہو. وہ کسی لیڈر سے کسی نے کہا تھا کہ میراتھن ریس کراتے ہیں آپ, آپ پسند کریں گے آپ کی بیٹی اس میں حصہ لے, نہ میں کیسے, میری بیٹی کیسے حصہ لے سکتی. اور بیوقوف انسان, یہ بھی کسی کی بیٹی ہے جس کو تو دوڑا رہا ہے لوگوں کے سامنے. تو وہ کیا کام ہوا جو انسان اپنے لیے پسند نہ کرے. وہ متع کرانے والے متع کے فتوے دیتے ہیں, کرتے بھی ہیں, لیکن ان سے کہا جائے آپ کی بیٹی سے متع کرنا ہے, سوال ہی پتہ نہیں ہوتا تیار ہو جائے. ساری دنیا سے ختم دلواتے ہیں, مولوی صاحب کبھی ختم نہیں دلواتے. یہ تمہارا کھانا پلید ہے اس میں نہیں ختم ہو سکتا, لوگوں کے کھانوں پر ہی ختم ہوتا ہے. کیسا بیوقوف ہے انسان. پاکیزہ چیز کو خراب کرنا یہ بندے کا مشغلہ ہے. آنکھیں لی ہیں اللہ تعالیٰ نے, آنکھ اچھی سے اچھی چیز دیکھنا پسند کرتی ہے, پھولوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے. اور پھول اللہ تعالیٰ نے بے تاشا دے رکھے ہیں, سبزہ دیکھ کر خوش ہوتی ہے. انسان ہے, انسان انسان کو دیکھنا پسند کرتا ہے. ایمانداری سے سوچئے, اپنی بہن اور اپنی ماں کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں جتنی ٹھنڈی ہوتی ہیں, کسی اور چیز کو دیکھ کے بھی اتنی ٹھنڈی ہوتی ہیں. لیکن انسان کتنا بدتمیز ہے کہ لوگوں کی بیٹیوں کو دیکھتا ہے, اپنی بیٹی کو نہیں دیکھتا. جسے دل ٹھنڈا ہوتا ہے اسے نہیں دیکھتا, جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے اسے نہیں دیکھتا, جس سے سکون میسر آتا ہے اسے نہیں دیکھتا. لوگوں کی بیٹیوں کو دیکھتا ہے, دماغ بھی خراب, دل بھی خراب, آنکھیں بھی خراب, اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے. کوئی شے ایسی نہیں ہے جو انسان کی ضرورت اللہ نے پیدا نہ کی. اللہ نے بکری حلال کر رکھی ہے, گائے حلال کر رکھی ہے, بھینس حلال کر رکھی ہے, بٹیرے حلال کر رکھے ہیں, کبوتر حلال کیے ہوئے ہیں, تتر حلال کیے ہوئے ہیں, کیسی کیسی خوبصورت چیزیں کھانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، اور انسان بڑی محنت کر کے خنزیر کا گوشت کھانا شروع کر دیتا ہے، قریب سے نہیں گزرتا، اتنا گندی بدبو آتی ہے. شکر اللہ تعالیٰ کا آپ نہیں کھاتے، کھانے والے کھاتے ہیں. جو کھائے گا ویسا ہی ہوگا. ہر حلال جانور غیرت مند ہے، ہر حرام جانور بے غیرت ہے. اس لیے کہ دین غیرت کا نام ہے. جو کھائے گا وہی اگے گا. بکری غیرت مند جانور ہے، بھینس غیرت مند جانور ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور کتا بے غیرت ہے. ہر حرام جانور بے غیرت ہوتا ہے، شیر بھی بے غیرت ہے. اللہ کی قسم، ممبر میں بیٹھے اس لیے باتیں کرنے کو جی نہیں چاہتا. ہر حلال جانور غیرت مند ہے اور خوشبودار ہے، اور ہر حرام جانور بے غیرت ہے. لیکن انسان ایسا بے وقوف ہے، پاکیزہ چیزیں چھوڑتا ہے، نجس اور پلی چیزوں کو پسند کرتا ہے. لیکن غور کر لے انسان کہ پوری کائنات میں وجود کی ضرورتوں میں سے کوئی شے اللہ کے سوا کسی نے پیدا کیا آج تک؟ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے، کسی اور نے بھی کچھ پیدا کیا ہے؟ کوئی ایک پھل ایسا بتا دیں جو انسان نے پیدا کیا ہو، کوئی گندم کا ایک دانہ آج تک پوری دنیا کے انسان مل کر بنا سکے ہوں، کسی درخت کا کوئی پتا ہے بنا سکے ہوں پوری دنیا کے انسان مل کر، ہے کوئی امکان اس کا؟ آپ چنے کھاتے ہیں، پالک کھاتے ہیں، سرسوں کھاتے ہیں، اللہ نے مشین لگا رکھی ہے اندر، وہ چنوں میں سے بھی خون نکال لیتی ہے. آپ 100 من چنے میں سے ایک قطرہ خون نکال کے دکھا دیں، اللہ نے انسان کے اندر جو جگر لگایا ہوا وہ نکال لیتا ہے، ہر چیز میں سے خون نکال لیتا ہے، تم سے نہیں نکلتا، ساری دنیا مل کے نہیں نکال سکتی. ایک پتا نہیں ابھی تک دنیا پیدا کر سکی ہے، نہ کبھی پیدا کر سکے گی. اللہ کے پیدا کیے ہوئے کو استعمال کر رہا ہے انسان، اور اتراتا ہے کہ میں نے بڑا کارنامہ سر انجام دے لیا ہے. لکڑی اللہ نے بنائی، یہ کلاک بنا لیتا ہے، پھر خوش ہوتا ہے میں نے بڑی بڑی شے بنائی ہے، جس کو پتا نہیں اس نے بنائی تو اللہ تعالیٰ نے، اس نے تو مروڑ تروڑ کے کچھ بھی نہیں کیا. کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کی انسان کو ضرورت ہو، اللہ نے اسے پیدا نہ کیا، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کے سوا کسی اور نے پیدا کی ہو. اسی لیے اللہ نے چیلنج دے کے پوچھا، ارونی مادہ خلقو من الارض ام لہم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل ہذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. او دنیا کے لوگوں اکٹھے ہو کر بتاؤ، مجھے دکھاؤ، میرے سوا کسی نے کچھ پیدا کیا ہے؟ اگر کسی نے کچھ پیدا کیا ہے تو پھر اس کے سامنے بھی سجدے کرو، میرے سامنے بھی کرو، اس لیے کہ تخلیق کے اندر کسی کا حصہ پڑ گیا ہے. جب کسی نے کچھ پیدا نہیں کیا تو پھر اس کے سامنے جھکتے کیوں ہو؟ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. جس نے پیدا کیا ہے حکم دینے کا اسی کو حق ہے، جس نے بنائی ہے مشین چلانے کا اسی کو حق ہے، جس نے بنائی نہیں ہے وہ چلائے گا تو خراب کرے گا، بنانے والے سے پوچھ کے چلانی پڑے گی، خود چلانے کی کوشش کرے گا تو برباد کر لے گا. جب کائنات کی کوئی شے اللہ کے سوا کسی نے پیدا نہیں کی تو پھر کسی کو حکم دینے کا کیا حق ہے؟ اللہ نے ہر شے پیدا کی ہے، کسی اور نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا. اللہ نے ضرورت کی ہر شے پیدا کی ہے، اور کسی اور کے پاس اللہ نے نہیں بھیجا. کسی ایک چیز کے لیے اللہ نے کہا ہو کہ میرے پاس نہیں ہے، فلاں کے پاس جاؤ وہ دے گا، اللہ نے اپنے بندے کو کسی کے پاس نہیں بھیجا، خود ساری ضرورتیں پوری کی ہیں. بلکہ یہاں تک فرمایا، ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها وکل فی کتاب مبین وکأین من دابت لا تحمل رزقها اللہ یرزقها ویاکم. کوئی شے ایسی نہیں ہے کائنات کی جس کی روزی اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھی ہو. تیری روزی بھی اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، صرف ذمہ نہیں لے رکھی بلکہ یہ بھی ذمہ لیا ہوا ہے، تیرے گھر پہنچاؤں گا. روزے کے لیے ویسے ہی انسان بھاگا پھرتا ہے، ذمہ داری تو اس نے لے رکھی ہے. اللہ اکبر. واللہ ما مات عالم جوعا ابدا سر التواریخ عنہ والدواوین. پوری انسانی تاریخ کھنگال لیجئے، آج تک کوئی عالم دین بھوک سے نہیں مرا، کوئی عالم دین آج تک بھوک سے نہیں. کم عاقل عاقل آیت مذاہبہ وجاہل جاہل تلقاہ مرزوقا حاضر لذی ترک اللہ ہم حائرتا وجعل العالم النحریر زندیقا. کتنے ہی بے تحاشا عقل مند لوگ، بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے لوگ، بڑے دانا، بڑے سمجھدار لوگ، بڑے مسئلے سلجھانے والے لوگ، روٹی کے لقمے کے لیے ترستے ہیں، روٹی پکتی نہیں ہے گھر میں، اور کتنے ہی ایسے ہیں جن کو استنجا بھی نہیں کرنا آتا، اور دولت اتنی اللہ نے دے رکھی ہے کہ اس کا حساب نہیں آتا. اس کا مطلب روٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا نہیں دیتا، جتنی کسی کو چاہتا ہے دیتا ہے، جتنی نہیں چاہتا. لیکن مولا کریم نے وجود کی ضرورت کے لیے بندے کو کہیں جانے کا نہیں کہا کہ فلاں سے جا کے لے، میرے پاس نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ایک رتی شے کی بھی انسان کو ضرورت ہے تو اللہ نے پیدا کر رکھی ہے. اور جب گندے پانی سے پیدا کیا وجود کو، گندی مٹی سے پیدا کیا، اس کی ضرورتیں بھی خود پیدا کی، ایک ضرورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے پاس نہیں بھیجا. کیا خیال ہے اس مولا کریم کے بارے میں جسے اس نے اپنی روح کہا ہے، جسے اس نے آسمان سے اتارا ہے، اس کی غذا کے لیے اللہ نے اپنے سوا کسی اور کے پاس بھیجا ہوگا کہ میرے پاس روح کے مسئلے حل کرنے کے لیے شریعت اور دین نہیں ہے، کسی اور سے جا کے لو. اللہ کی قسم، جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور سے اپنے مسئلے حل کرواتے ہیں، وہ ویسے ہی ہیں جیسے اچھی غذا چھوڑ کے گندی غذا حاصل کرتے ہیں. روح کی غذا بھی اللہ نے اتاری ہے، اور کامل اتاری ہے، مکمل اتاری ہے. ناممکن ہے کہ روح کو چیز مانگتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نہ ملے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں گندا پانی ہے، گندی مٹی ہے، وہاں کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. یہاں گندیلے کپڑے، بدبودار کپڑے، پسینہ آیا ہوا ہے، گدے پہ لاد کر گاؤں سے سبزی لا رہا ہے، وجود کی غذا ہے، اور وہاں کیا ہے؟ جبریل امین، الروح الامین آسمانوں سے اللہ کا پاکیزہ قرآن لے کے آ رہا ہے، اور امام الانبیاء کے پاس لے کے آ رہا ہے. امام الانبیاء ابوبکر صدیق کو پڑھاتے ہیں، ابوبکر صدیق تابعین کو پڑھاتے ہیں، تابعین تبا تابعین کو پڑھاتے ہیں، پھر ائمہ حدیث پڑھتے ہیں. پاک باز شخصیتوں کے ذریعے پاک ترین مقام پہ آتا ہے، غلافوں میں لپٹا ہوا ہے، خوشبوؤں میں لپٹا ہوا ہے. پڑھنے والا بھی نہا کے مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، لوگ پلید ہاتھ لگانے ہی نہیں دیتے، کو ہاتھ لگا کے دیکھے مار مار کے پتھر سر پھوڑ دیتے ہیں. پاکیزہ غذا کو پلید ہاتھ کیوں لگایا ہے؟ کیا بات ہے، کیا کرم ہے مولا کریم کا اس روح پر اتنی پاکیزہ غذا اللہ نے دی. قرآن حکیم جیسی غذا اللہ تعالیٰ نے روح کے لیے اتاری آسمان سے. لے کے آنے والے فرشتوں کے سردار، جس کے پاس آئی وہ نبیوں کے سردار، اور اس کا بھی قلب اثر پہ اتاری. امام الانبیاء پہلا ہی پاکیزہ ہے. پاکیزہ کیا، جو بھی کہہ لیں کم ہے. سید الاولین والآخرین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، کائنات میں سے چنے ہوئے ہیں. ہزار من سیب ہو، ہزار من سیب، اور کسی انتہائی ماہر سے کہہ دیا جائے کہ اس جیسے چیز چنا ہوا ایک سیب نکالو کون سا ہے، وہ جو سیب چوٹی پر پڑا ہوا ہوگا محمد کریم اس طرح کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جس کی پیدا کرنے والا شفتیں کرے تو میں کیا ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا انک لعلی خلق عظیم اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان ہوا الا نذیر مبین ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کیا تعریفیں کی ہیں مولا کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی. سب کچھ کس لیے ہے؟ آپ کا یہ انتخاب کس لیے ہے؟ آپ کی تحسین اور آپ کی تزئین اور آپ کا جمال کس لیے ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پہلے ہی پیدائشی طور پر پاکیزہ ہے؟ اتنا پاکیزہ ہے پوری انسانیت کا اتفاق ہے. محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل آپ کی ماں باپ سے لے کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک ایک نکاح بھی اس خاندان کا غلط طریقے سے نہیں ہوا. ساری نسل ہی پاکیزہ ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام. لگتا یہ ہے انسانیت کی تکریم کے لیے، امام الانبیاء کی تشریف کے لیے، اللہ تعالیٰ نے بدترین جاہلیت کے دور میں بھی نکاح کا نظام صحیح قائم رکھا ہوا ہے. کیا انسان کا اللہ نے کیا انسان کو اعزاز بخشا ہوا اللہ تعالیٰ نے. جاہلیت میں کون سی برائی ہے جو نہیں ہوتی تھی, لیکن انسانی نسل کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی کی ہوئی تھی. اسی لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے کا نکاح ہوا تھا, اس کی دوبارہ تجدید کی ضرورت نہیں پڑی. صحابہ کرام مسلمان ہوتے تھے, کسی کا نکاح دوبارہ نہیں کرایا گیا, اس لیے کہ جاہلیت کے زمانے میں نکاح ٹھیک ہوتے تھے. کیسی پاکیزہ ہستی ہے, فرمایا امام الانبیاء نے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, فرمایا اللہ حکم الحاکمین نے پہلے پورے انسانوں میں سے بنو اسماعیل کو چنا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو چنا. کوئی کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی کبھی قربانی مانگی ہو؟ ایک ہی بندہ کی قربانی مانگی, وہ اسماعیل علیہ السلام تھے. کیسا چنا ہے, ایک بندہ, کسی اور کی قربانی نہیں مانگی اللہ نے, ایک بندے چن لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے لیے, اس خاندان کو چنا. اس خاندان میں سے پھر اللہ رب العزت نے بنو کنانہ کو چنا, بنو کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ کو قریش کو چنا, قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو چنا, بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. اس لیے آپ مصطفیٰ ہیں, مجتبیٰ ہیں, چیدہ ہیں, برگزیدہ ہیں. وہ مصطفیٰ, وہ مجتبیٰ, وہ مصطفیٰ, وہ مجتبیٰ جس کی مدح و ثنا میرے بس میں نہیں, میری دست رس میں نہیں. میں اس کی کیا تعریف کروں جو جس کی تعریف اللہ کر رہا. ہم تو سارا دن تعریفیں کرتے رہے تو اللہ کا ایک کلمہ ہی کافی ہو جاتا ہے, ایک کلمہ ہی کافی ہے. انک لعلی خلق عظیم, انک لعلی خلق عظیم, اللہ اکبر. سبر بھائیو, حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنے ہوئے ہیں, انسان ہونے کے حوالے سے چنے ہوئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام میں سے ایک عامۃ الناس ہیں, ان میں سے چنا اللہ نے نبیوں کو, ان میں سے اللہ نے رسولوں کو چنا, ان میں سے اللہ تعالیٰ نے اولو العزم پانچ نبیوں کو چنا, ان میں سے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. انا محمد وانا احمد وانا الماہی وانا العاقب وانا الحاشر وانا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ایسا بنایا, ایسا بنایا کہ جس نے اس کی امت کے اندر پاؤں رکھ دیا وہ بھی دنیا کا چیدہ اور برگزیدہ ہو گیا. میں افضل الانبیاء ہوں, میری امت افضل الامم ہے. میں خاتم الانبیاء ہوں, میری امت خاتم الامم ہے. میرا نام پہلی کتابوں میں لکھا ہوا تھا, میری نشانیاں پہلی کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں, میرا تعارف پہلی کتابوں میں لکھا ہوا تھا, میری برکت سے میری امت کا ذکر بھی پہلی کتابوں میں آ گیا. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو اس کے ساتھی ہیں وہ آپس میں تو ریشم کی طرح نرم ہے, کافروں کے لیے سخت ہیں. آپ دیکھیں گے ان کی نشانی کیا ہے, جب بھی جا کے مسجد میں دیکھیں گے کوئی رکوع میں پڑا ہوا ہے, کوئی سجدے میں پڑا ہوا ہے. دنیا کے کسی مذہب کی کوئی عبادت گاہ ایسی نہیں ہے جو اتنی آباد ہو جتنی مسلمانوں کی مسجدیں آباد ہیں. کوئی ہفتے بعد کھلتی ہے, کوئی مہینے بعد کھلتی ہے, کوئی سال بعد کھلتی ہے, اور یہ 24 گھنٹے کھلتی ہے. کبھی تالا لگا ہوا ہو تو مسلمانوں کو غصہ چڑھ جاتا ہے کہ اللہ کا گھر بند کیوں کیا ہے, ہم نے عبادت کرنی تھی. فی بیوتنا اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ اللہ کے گھر ہیں, اللہ نے کسی مکان کو اونچا کرنے کی اجازت نہیں دی, اللہ تعالیٰ نے کسی مکان کو اونچا دے کر اس پر رضامندی کا اظہار نہیں کیا, لیکن اس کا حکم دیا کہ اللہ کے گھر سب سے اونچے ہوں. اس لیے کہ اس میں کچھ لوگوں نے آنا ہے, رجال لا تلہیہم تجارت, بڑے بڑے سٹور چھوڑ کر آ جائیں گے, بڑی بڑی کھیتیاں چھوڑ کر آ جائیں گے, بڑے بڑے کام چھوڑ کر آ جائیں گے، صبح شام آ کے اللہ کو یاد کریں گے. دنیا کی کوئی چیز اہل ایمان کو اللہ سے غافل نہیں کر سکتی. اللہ اکبر، کیا تعریفیں کی اللہ نے محمد کے ساتھیوں کی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ان کو پہچاننا ہو، ان کو جاننا ہو، دیکھنا ہو کہ امت محمدیہ میں سے ہے کہ نہیں ہے، اس کی پیشانی پہ دیکھیں اس پر نشان پڑا ہوا ہوگا سجدے کا، جس کی پیشانی پہ مٹی لگی ہوئی ہے سمجھ لیں کہ محمد کا امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی پیشانی پہ سجدوں کا نشان پڑا ہوا ہے سمجھ لیں کہ امت محمدیہ کا فرد ہے. سابقہ آسمانی کتابوں تورات انجیل کے اندر اہل ایمان محمد کی امت کی یہ نشانیاں لکھی ہوئی تھیں. یہ ہمیں دیکھنے میں کالا داغ نظر آتا ہے، لیکن یہ کالا داغ ویسے ہی کالا ہے جیسے حضرت اسود کالا ہے. ساری دنیا تڑپ رہی ہے کہ اس کالے پتھر کو کسی طریقے سے چوم لیں. لڑائیاں ہوتی ہیں، کشتیاں ہوتی ہیں کالے پتھر کو چومنے کے لیے. محمد کی امت کی پیشانی پہ جو کالا نشان ہے، یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے قیامت کے دن چمک رہا ہوگا. یہ نشانی ہے امت کی. پوری دنیا کے اندر کسی ہندو کو دیکھ لیں، کسی عیسائی کو دیکھ لیں، کسی یہودی کو دیکھ لیں، کسی بھی قوم کے کسی انسان پر اس کی عبادت کا اثر نظر نہیں آئے گا. یہ صرف امت محمدیہ ہے جس کی عبادت کا اثر اس کی پیشانی پہ چہرے پہ صاف نظر آتا ہے. یہ خاص امتیاز ہے. محمد بھی پہلی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھی بھی پہلی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ترجمہ کرنے کا تو وقت نہیں ہے. میں کہنا چاہتا ہوں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی پہلی کتابوں میں ہے، آپ کی امت کا ذکر بھی پہلی کتابوں میں تھا. اور اتنے پاکیزہ لوگ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو غذا اتاری ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اب دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ تو یہ سمجھتے ہیں کہ غذا اللہ نے کافی نہیں اتاری، ہم نے بھی گاڑنی ہے اپنے پاس سے کچھ. وہ کیسی غذا ہوگی جو قرآن کے مقابلے میں بنے گی؟ اسے گندی شاید بھی کوئی ہوگی. اللہ کی پیدا کی ہوئی پاکیزہ غذا کے مقابلے میں جو غذا بنے گی کیسی ہوگی؟ کچھ بیوقوف وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ نے اتاری تو ہے، لیکن یہ پوری نیاتی تھوڑی ہے، اس لیے ہم نے بھی کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ لگانا ہے. اور ہم جو کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے جو اتارا ہے وہ کافی ہے، اس نے خود ہی بتایا ہے تبیان لکل شیء، ہم نے کتاب اتاری ہے ہر چیز بیان کرتی ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کی بندے کو ضرورت ہو. ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں بیان نہ کر دی ہو. ہم نے رسول ایسا بھیجا ہے یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جو تمہیں تلاوت بھی کر کے سناتا ہے، اس تلاوت کی شرح و تفسیر بھی کرتا ہے، حکمت و دانائی کی باتیں حدیث رسول اللہ بھی سناتا ہے، اور دلوں کی صفائی بھی کرتا ہے. تمہیں وہ علم دیتا ہے جو کائنات کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی. بندہ کہتا ہے نہیں، قرآن ٹھیک ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے، اللہ بھی ٹھیک ہے، اللہ کا رسول بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمارا گزارا نہیں ہوتا قرآن حدیث سے، ہم نے کوئی تیسری چیز بھی ساتھ لگانی ہے. ہم کہتے ہیں اس کے بغیر کام چلاؤ، وہ کہتے ہیں اس کے بغیر کام نہیں چلاتا. دودھ کے اندر بیکنگ پاؤڈر پگائے بغیر بندے کا گزارا نہیں ہوتا. قرآن حدیث کے اندر جو بھی چارٹ لگائیں گے، جو بھی پیوند لگائیں گے، کیسے جچے گا، کیسے بنے گا؟ رسول کے ساتھ جس تعلیم کو لگائیں گے وہ تعلیم کیسی ہے؟ کوئی دنیا کے اندر ایسا ہے جو امام الانبیاء کے برابر جس کو کھڑا کر سکے؟ امام الانبیاء کے پاؤں کی خاک کے برابر ہے دنیا کے اندر کوئی؟ کیا حیثیت ہے کسی کی تعلیم کی؟ تعلیم وہ جو اللہ نے اتاری ہے، محمد نے سمجھائی. اس کے علاوہ کسی کا نام کوئی تعلیم رکھے، کسی کا نام چاہے کا نام کوئی فقہ رکھے، کسی شاہ کا نام کوئی دانائی رکھے اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ تعلیم اللہ کی اتاری ہوئی، تعلیم محمد رسول کی دی ہوئی، علم ما قال اللہ وقال رسوله وغیر ذلک کلہ من الہذیان، علم وہ ہوتا ہے جو اللہ فرمائے، اللہ کا رسول فرمائے، اس کے سوا جو بھی ہوگا وہ بکواس ہو. کیا حیثیت ہے کسی تعلیم؟ ہم کہتے ہیں خالص پیو، کہتے نہیں خالص نہیں پینا، اس سے پیٹ درد ہوتا ہے، تو پیٹ کا علاج کراؤ بیوقوف، دودھ خراب نہ کرو، دماغ کا علاج کرو، کتاب و سنت کا متعلق بدزنی نہ کرو، صحت ٹھیک کرو اپنی، اپنے دماغ ٹھیک کرو، اللہ اس کے رسول پہ اعتراض نہ کرو، اللہ اس کے رسول کی تعلیم کو ناقص قرار نہ دو. کتاب اللہ کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو روح کی غذا نہ ہو. اگر تجھے موافق نہیں آ رہی تو تیری روح بیمار ہے، کتاب اللہ میں کوئی نقص نہیں ہے. جس کا حدیث رسول اللہ سے گزارا نہیں ہوتا وہ اپنا علاج کرائے، وہ بیمار ہے، اس کو کہیں گدے کا دودھ پلاؤ تو جا کے اس کا گزارا ہوگا. جس کو بھینس کا دودھ گوارا نہیں ہوتا، جس کو کتاب اللہ اور رسول اللہ کی سنت کا ہی نہیں ہوتی، جس کا گزارا قرآن حکیم اور حدیث رسول اللہ سے نہیں ہوتا، وہ بھی سمجھے کہ میرے پاس بہترین تعلیم ہے، اس سے بڑا بیوقوف کون ہے، اس سے بڑا احمق کون ہے؟ وہ اللہ نے تجھے جہاز دے رکھا ہے سواری کے لیے، اللہ نے تجھے ہیلی کاپٹر دے رکھا ہے سواری کے لیے، اللہ کمر حاکمین نے تجھے بہترین گاڑی دے رکھی ہے اور تو گدا ریڑھی پر سوار ہو کے جا رہا ہے، کتنا بیوقوف ہے. اللہ نے تجھے پڑھنے کے لیے قرآن دیا ہوا ہے، محمد کریم کا فرمان دیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتا نہیں اس سے گزارا نہیں ہوتا، کچھ اور چاہیے، اور نام اس کا فقہ رکھتا ہے، نام اس کا دانائی رکھتا ہے، اتراتا بھی ہے کہ بڑا سمجھدار ہوں، بڑا پڑھا لکھا ہوں، پھر سمجھتا یہ ہے کہ میں فقیہ ہو گیا ہوں. فقیہ وہ ہے، دانا وہ ہے، سمجھدار وہ ہے جو بکر صدیق کے نقش قدم پہ چلے. محمد نے جو کہہ دیا ہے وہ حرف آخر ہے صلی اللہ علیہ. گزشت میں ایک آدمی نے فون کیا کہ صحیح بخاری میں یہ روایت آتی ہے، منکرین حدیث اس پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اہل جنت کے سامنے آئے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی شکل کیسے ہو سکتی ہے، بندہ اس کو کیسے دے سکتا ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر آئی ہے حدیث، تو یہ قابل اعتراض ہے. میں نے کہا آپ نے اس کا جواب کیا دیا؟ کہ جواب کچھ نہیں، آپ سے جواب پوچھ رہا ہوں. میں نے کہا کیوں دیر کی، کیوں نہیں جواب دیا؟ وہ تیرے سے سوال کرنے والے نے ابو جہل والا سوال کیا ہے، تو اس کو ابو بکر والا جواب کیوں نہیں دیتا؟ جس سے سوال کرنے والے نے ابو جہل والا سوال کیا ہے، ایک آدمی کہتا ہے راتوں رات میں مکے سے بیت المقدس گیا، وہاں سے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں ساتویں آسمان پر گیا، عرش پر گیا، فلاں جگہ گیا، راتوں رات واپس آ گیا، کیا خیال ہے ایسے آدمی کے بارے میں؟ ابو بکر کہنے لگے کون کہتا ہے؟ اس نے کہا تیرا ساتھی کہتا ہے. کہ وہ کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، بے وقوف تو ہے نا، جس کہلاتا ہے اس نے ابو جہل والی بات کی ہے تو ابو بکر والی بات کر، اس کو نہیں سمجھ آتی تو اس کا دماغ خراب ہے. اس سے پوچھ نماز کے اندر سجدہ کیوں رکھا ہے اس کی سمجھ آ گئی ہے، نماز کیوں رکھی ہے اس کی سمجھ آ گئی ہے، اس سے پوچھ تجھے پیدا کیا کس لیے کیا، تیری کیا ضرورت تھی پیدا کرنے کی، اس کی سمجھ آ گئی ہے، کس کس چیز کی سمجھ آ گئی ہے؟ دین کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہے، لیکن عقل سے اونچی باتیں بہت ہیں، دین کے وہ بہت اونچا ہے، عقل سے ماورا باتیں بہت ہیں، عقل سے اللہ بالا باتیں بہت ہیں، عقل کے خلاف کوئی بات نہیں ہے. اس لیے اگر کسی انسان کو قرآن اور حدیث کے اندر کوئی کمی نظر آتی ہے، کوئی کجی نظر آتی ہے، کوئی ٹیڑھ نظر آتا ہے، کوئی کوتاہی نظر آتی ہے، اس کی تعلیم اچھی نہیں لگتی، عقل اسے قبول نہیں کرتی، تو عقل کا علاج کرا، قرآن حکیم کو نہیں تبدیل کرنے کی گنجائش. یہ جو ہے وہ ہے، یہ جو ہے وہی ہے، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں، نہ قرآن میں کوئی غلطی، نہ حدیث مصطفیٰ کے اندر کوئی غلطی. اللہ کامل ہے، اللہ بھولتا نہیں ہے، اللہ بھولتا نہیں ہے، لا یذل ربی ولا ینسا، کوئی دنیا کی طاقت اللہ کے کلام میں کوئی غلطی نہیں تلاش کر سکتی، اور اللہ رب العزت نے جو نبی بھیجا ساری دنیا مل کر اس میں بھی کوئی غلطی تلاش نہیں کر سکی. جیسے اس کی ذات میں کوئی غلطی نہیں ہے، ویسے اس کے کلام میں بھی کوئی غلطی نہیں ہے. حدیث مصطفیٰ بھی غلطی سے اللہ والا ہے. تو میرے بھائیو پختہ ایمان رکھیے، اللہ نے جیسے وجود کی ساری ضرورتیں پوری کی ہیں، ویسے روح کی بھی پوری کی ہیں ضرورتیں. جیسے وجود کی ضرورتوں کے لیے اللہ نے کسی اور کے پاس نہیں بھیجا، ویسے ہی روح کی غذا کے لیے بھی اللہ نے اپنے سوا کسی اور کے پاس نہیں بھیجا.
اگر کسی کا گزارا نہیں ہوتا تو وہ سمجھے کہ اس کا دماغ خراب ہے، جس کا گزارا ہوتا ہے اس کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تعلیم خیر دے رکھی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکل
ربانی، میں بیٹھ کے کراں گا اے منو اگر سیٹ دے دو لا دے دی سے بس۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک الحمدللہ۔